تفسير. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ اہل مکہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے تھے، اور ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ سورت کہف میں دیا گیا ہے، جس میں اصحاب کہف، قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حقیقت اور روح کے بارے میں، اور وہ سورت بنی اسرائیل کے آخر میں روح کے بارے میں آپ پڑھ چکے، اور چوتھا سوال جو ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل مکہ نے سوال پوچھا تھا، تو یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو واقعہ تھا، یہ قریب قریب اس کی تاریخ جو تھی وہ گم ہو چکی تھی، اور لوگوں کے اندر اس کے قصے کے بارے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے تھے، بلکہ شدید اختلافات پائے جاتے تھے. اور اسی وجہ سے قریش مکہ نے جو ہے وہ یہود مدینہ کے مشورے سے اس قصے کے سوال کا انتخاب جو تھا وہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جو ہے وہ پوچھا. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذوالقرنین کا قصہ سنایا گیا، جو تفصیلات قرآن میں نازل کی گئیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، تو اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں اور قرآن اس کا جواب دے رہا ہے. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے یہ سوال پوچھنے کا مقصد جو تھا وہ آپ کو پریشان کرنا تھا، اور آپ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو حضرت ذوالقرنین تھے، آپ دیکھیں کہ جو یہ ذوالقرنین تھے، یہ بھی جو تھے وہ جیسے بہت بڑے فاتح تھے، نیک انسان تھے، اور ان کی جو زندگی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ عروج دیا تھا، بہت ترقی بھی دی تھی. تو اب ذوالقرنین کے جو قصے سے اہل یہود کو دلچسپی تھی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سوالات کا جواب نہیں دے پاتے، اور صحیح طرح سے جو ہے وہ جو اختلافات ہیں وہ دور نہیں ہو پاتے، تو اس سے دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور گویا کہ آپ کو اور آپ کی دعوت کو جو تھا وہ جھٹلانا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اہل مکہ کا رسول اللہ سے سوال کا پوچھنا ذوالقرنین کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہونا اور اس کا جواب دیا جانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. قل سأتلو، آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب پڑھ کر سناتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو تلاوت ہے اس کے اندر جو ہے وہ پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا، یہ بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو عنقریب میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور عام طور پہ ہم بھی جو قرآن پڑھتے ہیں تو ہم منہ ہی منہ میں پڑھتے ہیں، تو تھوڑا اس کو اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کرنی چاہیے. اس سے اپنے جسم پر اپنے اچھا اثر ہوتا ہے، اور پورے گھر کے اندر بھی ایک تلاوت کی جو آواز ہے یہ بہت اچھا جو ہے وہ سرور انگیز، فرحت بخش، روح بخش، اور ایمان کے اضافے کا جو ہے یہ تلاوت کا ہونا ذریعہ بنتا ہے. جی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے گھر والے بھی سنتے ہیں تو ان پر بھی اچھے اثرات آئیں گے، اور باقی یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، حتیٰ کہ گھر کی اینٹیں، دیواریں، پتھر، سب گواہی دیں گے. تو سأتلو علیکم، تمہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں. منہو کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کر لیں. اب یہاں پر جو ہے یہ نہیں کہا کہ سارا قصہ پڑھ کر سناتا ہوں. منہو ذکر، اس کا کچھ حال، پورا قصہ اور اس کی تاریخ ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذکر کا ایک حصہ جو تھا وہ بیان کرنے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پورا نہیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں پڑھ کر جو ہے وہ سناتا ہوں، تو باقی جو ہے وہ کیوں نہیں سنانا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ غیر ضروری باتیں جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے. منہ ذکر ضروری تو سنایا جائے گا، اس کا وعدہ کر رہے ہیں، پر غیر ضروری جو ہے نا اس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اور ذکر جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی کے، تذکیر کے، سبق آموزی کے. اور عام طور پر جب قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں تو قصے کوئی لوگ توجہ سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جو سبق اس میں سے ملتا ہے یا نتیجہ جو اسے اخذ کیا جانا چاہیے وہ لوگ اس سے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو اس قصے میں بھی جو سبق ہے نا وہ نظروں سے، اہل نظر کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ذوالقرنین جو تھے یہ کون تھے، اور ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا تھی، ان کو کیوں ذوالقرنین جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ذوالقرنین جو ہے یہ قرن سے ہے، اور ذو کہتے ہیں والے کو، اور قرن سے قرنین دو والا، دو قرن والا. اور قرن جو ہے عربی زبان میں سین کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور دور کو بھی کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین جو تھا یہ بہت ہی مشہور اور اقتدار والا بادشاہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا تھا، اور منصف مزاج تھا، بڑا عدل کرنے والا تھا. اس کی سلطنت کی حدود بہت وسیع تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک یہ اس کی وسعت کا اظہار کرتی تھی. اور اب آپ دیکھیے کہ جیسے ذوالقرنین دو سینگوں والا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ واقعی اس کے سر پر دو سینگ تھے، بلکہ اسے اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت کا کچھ علاقہ ایسا معلوم ہوتا تھا، سلطنت کا علاقہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مینڈا ہو اور اس کے سر پر دو سینگ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر اس کے مفتوحہ علاقوں یا سلطنت جو ہے اگر اس کو کاغذ پر اس کا نقشہ بنایا جائے تو اس کی شکل ایک مینڈے کی سی جو ہے وہ بن جاتی ہے جس کے سر پر دو سینگ ہو. اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ذوالقرنین کے تاج پر دو کلغیاں ہوتی تھیں، جبکہ عام بادشاہوں کے تاج پہ جو ہے ایک ہی کلغی ہوتی تھی، اور یہ دو کلغیاں بھی اس کی سلطنت کی وسعت کے اظہار کے لیے بنائی گئی تھیں. اور ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے، تیسری وجہ، کہ ذوالقرنین کو دو دور نصیب ہوئے تھے، ایک دور فتوحات کا اور دوسرا دور جو تھا مفتوحہ علاقوں میں انتظام، حکمرانی، نظم و نسق اور ڈسپلن وغیرہ قائم کرنے کا، جو ہر بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں عام طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ فتوحات کرتے ہیں، ابھی انہوں نے پورا وہاں پہ نظم و نسق اور ڈسپلن اور اصطلاحات ابھی نافذ نہیں کی ہوتی کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہے نا. جیسے سکندر اعظم کے بارے میں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ فتوحات تو جو ہے وہ بہت کی، سکندر کے بیٹے نے فتوحات تو بہت کی، سکندر نے اور اس کے بیٹے نے فتوحات تو بہت کی، حتیٰ کہ بہت سے علاقے بھی فتح کر لیے، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پہنچنے کے بعد اس کے فوج نے آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا اور دوسرا جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو بعض اوقات بادشاہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اپنا جو مقاصد ہیں فتوحات کے اس کو حاصل نہیں کر پاتے. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ذوالقرنین یا ذوالقرنین جو ہے وہ کہا جاتا تھا. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پر بالوں کی لٹے تھیں، دو لٹے تھیں، تو کرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، دو لٹوں والا، دو مینڈیوں والا یا دو زلفوں والا. تو اس سے جو ہے پھر کیا بات ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے کہ گویا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا فاتح تھا، اور اس کی سلطنت کی وسعت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. ذوالقرنین، دو قرنوں والا، دو زمانوں والا، دو لٹوں والا، گویا کہ واقعی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے بارے میں عوام میں بہت سی باتیں جو تھی وہ مشہور تھیں. اللہ رب العزت کا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں, اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا, مکنا قوت دی تھی, اقتدار دیا تھا اور ایسے اختیارات دیے تھے کہ اس کے پاس جگہ بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو تھے وہ اختیارات بھی تھے. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ بعض لوگوں کے پاس حکومت ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اختیارات بھی ہوں. وہ بادشاہ جو ہے وہ کٹ پتلی بنا ہوتا ہے اور اختیارات جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہوتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو جو حکومت عطا کی تھی تو ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کے اقتدار میں اس کے پاس اختیارات بہت زیادہ تھے. اور دوسری اہم بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. دوسری بات کیا ہے, وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل جو تھے وہ بخشے تھے. اب آپ دیکھیے کہ سبب جو ہے وہ عربی لغت میں اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ چیز جس سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں مدد لی جائے. آلات ہیں, وسائل ہیں, علم ہے, بصیرت ہے, تجربہ ہے, یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے. اور یہاں پہ من کل شیئن جو ہے یہ کہہ کر جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظام سلطنت کی ضرورت کے لیے ایک بادشاہ ایک حکمران کو جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے نا وہ سب چیزیں تھی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ من کل شیئن سببا سے مراد دنیا کی ہر چیز اس کو دی تھی, بلکہ کیا ہے حکومت کے انتظام کے لیے اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اس کو جو تھی وہ عطا کر رکھی تھی. اور جس سے جیسے مثلا وہ فتوحات کرتا تھا اور وہ دنیا کے اندر امن قائم کرتا تھا, اور پھر یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے, فتوحات کرنے کے لیے, عدل قائم کرنے کے لیے اس کو جتنی جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ اس کو جو تھے وہ عطا کرتے چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیے تھے. گویا کہ ریسورسز جو تھے اس کے پاس ہر طرح کے جو تھے اس کو میسر تھے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ طالب علم ہیں, آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس پڑھائی کا ہر سبب موجود ہو. آپ کے بعض لوگوں کے پاس جو ہے وہ فیس نہیں کوئی دے سکتا, بعض فیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے. بعض کے پاس ٹرانسپورٹ تو ہے, فیس بھی دے سکتا ہے, صحت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے نا, دوری بہت زیادہ ہے, یا لکھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. تو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں عملی زندگی میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس یہ کتابوں کا ہونا, گاڑی کا ہونا اور وقت کا ہونا اور پھر یہ ساری چیزیں, دل ہی نہیں لگتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اس میں دل بھی لگا دے, یعنی ساری چیزیں اس سے جو ہے وہ مراد ہیں. جیسے ابھی ہمیں آن لائن کی جو ہماری ضرورتیں ہیں تو یہ بھی سبب کے اندر آتی ہیں کلاس کے. تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اسباب اور وسائل جو تھے وہ بخشے تھے. تو اس سے آیت 84 نے اس کے بارے میں ہمیں 84 نے اور 83 نے کیا باتیں بتائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا لقب ذوالقرنین تھا, اس کا لقب جو تھا وہ ذوالقرنین تھا, اور اس کے نام کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہتے ہیں یا تو خورس تھا, خا و راسین, یا کہتے ہیں خسرو یا سائرس. اور بعض لوگ جیسے جو قدیم مفسرین ہیں وہ سکندر کو بھی کہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ والی بات جو جدید مفسرین ہیں انہوں نے جو ہے وہ خورس, خسرو یا سائرس کی طرف جو ہے وہ اس کا میلان کیا ہے. تو اس کا نام جو تھا وہ یہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے اس کے نام کو نہیں یاد کیا, اس کے لقب کو یاد کیا ہے, گویا کہ وہ اپنے نام کی بجائے لقب سے وہ زیادہ مشہور تھا. کہ دو سینگوں والے, اس کی شخصیت یا سلطنت جو تھی وہ اس ٹائٹل سے زیادہ مشہور تھی. دوسری بات جو ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ اقتدار عطا کیا تھا, بہت سے اسباب اور مسائل جو تھے اس سے اس کو جو ہے وہ مالا مال کیا تھا. اور آگے چلتے ہیں پھر فرمایا کہ وہ جب اس کو اسباب اور وسائل ملے تو اس نے کیا کیا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ جو اس کو سبب اور جو ریسورسز اور وسائل اور اختیارات اور ذرائع اللہ نے اس کو عطا کیے تھے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے جو ہے کیا کیا؟ اتباع کیا، وہ چلا جو ہے وہ سبب کی طرف. تو اس نے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ سر و سامان کیا، اس نے جو ہے وہ سفر کیا، اس نے جو ہے وہ اسباب اور وسائل پانے کے بعد وہ ایک جگہ رکا نہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا. فاتبع سببا، وہ پیچھے لگا ایک راہ کے. اور سبب جو ہے اس کے ایک معنی جو ہیں وہ راہ کے بھی ہوتے ہیں. جیسے سبب کسے کہتے ہیں؟ رستے کو، ذریعے کو، رسی کو. تو عربی لغت میں ہر اس چیز کے لیے سبب لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس سے مقصد حاصل کیا جائے. اب آپ دیکھیں تو راستہ بھی تو سبب ہے نا. جیسے گاڑی اگر ایک سبب ہے تو گاڑی چلے گی کس پہ؟ سڑک پر. راستہ بھی ایک سبب ہے نا. تو گویا کہ یہاں پہ مفسرین نے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ راہ کا کیا ہے، کہ اس نے ایک راستہ جو ہے اس کا اتباع کیا، وہ جو ہے وہ ایک راہ کے پیچھے جو ہے وہ لگا. تو یہاں پر جو ہے سبب کے دوسرے معنی ہیں، پیچھے وسائل اور اختیارات کے ہیں اور یہاں پر راستے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار کیے اور ان وسائل کو لے کر جو ہے وہ، اب اللہ نے جو وسائل دیے تھے اس نے ہو سکتا ہے سڑکیں بھی بنائی ہوں، راستے کا انتظام کیا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں جس طرف وہ جانا چاہتا تھا وہ راستہ اتنا ہموار نہیں تھا اور اتنا ترقی یافتہ علاقہ نہیں تھا. تو بہرحال وہ وسائل کا استعمال کرتا گیا اور چلتا گیا، تو اس نے جو ہے وہ ایک راستہ جو ہے اس پہ چلنے لگا. اور یہاں پر اس کے پہلے سفر کا ذکر ہے. یہاں قرآن میں اس کے تین سفروں کا ذکر کیا گیا ہے. تو آیت 85 سے اس کا پہلا سفر جو ہے شروع ہوتا ہے، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی حد تک. مغرب کیا ہے؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. مغرب الشمسی، کہ وہ غروب آفتاب کی حد کو پہنچ گیا. اب آپ دیکھیے کہ حتی اذا بلغا مغرب الشمسی، اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا. تو مغرب الشمس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کی حد ایک، یعنی پوری ایک حد کو ظاہر کرتا ہے، پوری ایک سائڈ کو، کہ وہ مغرب میں ساحل سمندر تک پہنچ گیا. جب وہ مغرب میں ساحل سمندر تک پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ وجدہا تغربو فی عین حمئت وجد عندہا قوما. تو اس نے پایا تغربو، ڈوبتے ہوئے، فی عین، ایک چشمے میں، ایک سمندر میں اس نے ڈوبتے ہوئے پایا، حمئت، اور وہ چشمہ کیسا تھا؟ وہ کالا تھا، جیسے مٹی ہو اور مٹی پر پانی رہے بہت عرصہ تو مٹی جو ہے وہ سیاہ سڑا ہوا بدبودار گارا بن جاتی ہے، کیچڑ بن جاتی ہے. تو اس نے ایک کالے پانی میں جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے پایا. کس کو؟ تغربو، کیا چیز ڈوبے گی؟ سورج. تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے پایا. اب آپ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. اب آپ اس میں، آپ اس بات پر بھی غور کریں، اگر آپ میں سے کبھی کسی کو جو ہے وہ ساحل سمندر میں جانے کا اتفاق ہو اور ہو شام کا وقت، اور سورج جو ہے اس وقت یوں لگتا ہے کہ اب سمندر کے اندر چلا جائے گا، سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈوب جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ شام کا وقت تھا، گویا کہ غروب آفتاب کا وقت ہے نا. تو غروب آفتاب کے وقت ऐसा महसूस होता था कि सूरज समंदर के स्याही नुमा पानी में, काले पानी में, कीचड़ नुमा पानी में जो है वो डूब रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरफ जो है वो इशारा किया है। और ये बात भी इससे पता चलती है कि ये आबादी की आखिरी हद थी, कि वहां गदले पानी का चश्मा या समंदर था जो नीचे से स्याह मालूम होता था, और ऐसा महसूस होता था कि गोया सूरज इस चश्मे में डूब रहा है ना। और अगर आप देखें कि साहिल समंदर से या दूर से, जिसके आगे हद नजर तक कुछ भी नजर ना आए, अब समंदर ही समंदर, दूर मीलों तक फैला हुआ समंदर, अगर आपको कभी कराची में क्लिफ्टन पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो, या यहाँ पे आप बीच पर कभी गए हो, या जैसे अमेरिका में और जो है वो बहरेन में, बहरेन है ना दो समंदरों के दरमियान, तो इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान में मुख्तलिफ कई दफा जो है वो समंदर के किनारे जाने का इत्तेफाक हुआ, इस तरह हत्ता कि कश्मीर में भी। तो अब आप देखें कि ऐसा महसूस होता है शाम के वक्त के वाकई जो है वो दूर तक फैला हुआ पानी है और हर चीज अब समंदर के अंदर चली जाएगी और कोई रास्ता, कोई जगह, कोई चीज जो है वो नजर नहीं आती। तो ये भी अल्लाह की कुदरत की जो है वो निशानी है कि गुरूबे शम्स का नजारा करने वालों को ऐसा महसूस होता है कि सूरज समंदर में डूब रहा है। अगर समंदर के किनारे आप खड़े और सूरज डूब रहा है तो लगता है समंदर में डूब रहा है, अगर जमीन के किनारे खड़े हुए हों और सूरज डूब रहा तो लगता है जमीन में डूब रहा है, जमीन के अंदर के ही जो है वो जा रहा है, हालांकि वो आसमान पर ही होता है। जब वो आसमान से हटेगा तो वो दिन होगा कयामत का, उस दिन समंदर में डाला जाएगा सूरज चांद सितारे। इमाम मुस्लिम की एक हदीस से पता चलता है कि सब चीजें उतार कर उठाकर जो है वो समंदर के अंदर फेंक दी जाएंगी, ये सूरज चांद सितारे, और फिर आग लग जाएगी। तो वो तो दिन होगा कयामत का। अब जब उन्होंने देखा कि सूरज जो है एक काले पानी में डूबता हुआ डूब रहा है, तो बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जो है वो इसके बाद उन्होंने फिर वहां पे क्या पाया, वजद इंदहा कौमा, तो वहां उन्हें एक कौम मिली। तो गोया के वहां पे जो है वो एक आबादी थी, एक कौम थी, और आबादी का एंड था, क्योंकि ये पूरी आयत क्या बताती है कि क्योंकि सूरज डूबने की हद को पहुंचा, समंदर के अंदर सूरज डूबता हुआ महसूस हो रहा था और वहां एक कौम जो थी वो आबाद थी, वजद इंदहा कौमा, और वहां उसे एक कौम मिली। कुलना या ज़ल्करनैन, अब जो है वो जो वहां पे जो कौम उन्हें मिली, और ज़ल्करनैन जो इतने वसाइल वाला, अल्लाह ने उसको मक्कन्ना बहुत कुवत और कुवत के साथ, इख्तियारात और इख्तियारात के साथ उनको वसाइल अल्लाह ताला ने जो अता किए थे और जो जगह दी थी, तो अब इन सब के साथ और वो उनका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब उस मौके पर अल्लाह ताला उन्हें एक बात याद दिलाते हैं कि क्या कहा अल्लाह ताला ने, कुलना, हमने कहा, किसने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने कहा, या ज़ल्करनैनी, ऐ ज़ल्करनैन, ऐ ज़ल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना, के इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, इम्मा का लफ्ज़ जो है कभी या के लिए आता है, कभी जो है वो जैसे मसलन अगर के लिए भी आता है ना, तो कि या ये कर लो या ये कर लो, तखय्युर के लिए कहते हैं कि दो चीजों में एक का इख्तियार उनको दिया गया, और कभी जो होता है जो है वो किसके लिए आता है, अगर। तो यहाँ पे क्या है, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, के या तो आप उनको सजा दें, व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना, कि आप उनको तकलीफ पहुंचाएं, व इम्मा, और या, और ये भी हो सकता है कि इनके साथ नेक रवैया जो है वो इख्तियार करें। अच्छा, अब यहां पर जो है जब वो वहां पर जो पहुंचते हैं, तो अब मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये जो कुलना है ना कि हमने कहा, ये भी हो सकता है कि वही के जरिए उनको ये बात कही हो, लेकिन कहते हैं कि उनका नबी होना पता नहीं चलता कि वो जरूर कोई नबी ही थे या कोई मुहद्दिस थे, है ना, बल्कि ये भी हो सकता है जैसे मछली को वही की गई जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को कहा गया कि इनको संदूक में डालकर पानी में बहा दीजिए, है ना? तो इसी तरह हो सकता है कि इनको जो है वो इनके दिल में इल्हाम कर दिया हो, इनके दिल में ये बात डाल दी हो कि आप जो जा रहे हैं, आप फाते हैं और आगे मफ्तू कौम है, आपके पास जो है इख्तियार है, गोया कि इनके जमीर के अंदर ये बात डाल दी, है ना, नफ्से लवामा। और सवाल क्या इनके सामने रखा कि ज़ुल्करनैन के सामने कि तेरे इम्तहान का वक्त है कि ये कौम तेरे आगे बेबस है, तू जुल्म करना चाहे तो जुल्म कर सकता है और शराफत का सलूक करना चाहे तो ये भी तेरे इख्तियार में है, तेरी मर्जी है, अब तू सोच ले कि तुम क्या क्या करना चाहते हो। ईमान तो अजेबा व ईमान तत्ता फीहिम हुसना, के तुम पकड़ लो इनके लिए जो है वो भलाई। अच्छा, अब आप देखिए कि इसमें बाज मुफस्सरीन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि उनके सामने जो सवाल रखा गया था वो ये था कि तुम्हें दो इख्तियार हैं कि या तो तुमने फतह किया, तो आमतौर पे क्या होता है कि जो फाते होते हैं वो जाते हैं उस कौम को कत्ल कर देते हैं, मार धार कत्लो गारत, और उस पर अपना झंडा जो है वो लगा देते हैं। तो ये कत्ल के जरिए इनको शुरू में सजा भी दे सकते हो, और ये भी हो सकता है, ये जो है ना अन वही मन तत्ता फी हुसना, और चाहो तो पकड़ लो इनके लिए हुसना। तो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि इनके बारे में नरमी का मामला इख्तियार करो, इनको ईमान की दावत दो। ये हुसना से मुराद क्या है? नरमी का मामला इख्तियार करो, इनको ईमान की दावत दो, और अगर ये ना माने तो फिर सजा भी दी जा सकती है ना? अब ये है कि तबलीग और दावत की बजाय इब्तदा में ही शिद्दत का रवैया अख्तियार कर लिया जाए तो ये चीज जो है ये सही नहीं है। तो अगर तुमने शुरू में उसको मारधाड़ की तो ये तौजीब है, और अगर तुम जो है वो उनको दावत देते हो ईमान की और उनको उनके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करते हो तो ये इत्तखाज़े हुस्न है। ये क्या है? इत्तखाज़े हुस्न, नरमी को, मोहब्बत को, अच्छाई को जो है वो पकड़ना है। और साथ ही जो है काला उसने कहा अम्मा मन ज़लम फसौफ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। अब जो है जैसे बाजू का अगर तो उनके इल्हाम उनको हुआ था तो जैसे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इनको फौरन इनके साथ सख्ती करूं या इनके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करूं, और फिर क्या कहते हैं, बोल उठे, काला बोले अम्मा मन ज़लमा, कि जिस किसी ने जुल्म किया कि इन इस आबादी में से इस कौम में से जो भी जुल्म करेगा, दावत को, दीन को, ईमान को कबूल नहीं करेगा, जो भी जुल्म करेगा, मन जलमा फसौफा नुअज़्ज़िबुहु, तो बस अनकरीब हम उसको सजा देंगे, फसौफा नुअज़्ज़िबुहु, तो बस हम अनकरीब उसको सजा देंगे, थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, पलटाया जाएगा, फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, और वो उसे और ज्यादा सख्त सजा देगा। और ज्यादा सख्त सजा देगा, अज़ाबन नुकरा, मुनकर नकीर सवाल करेंगे, और जिसका अगर दुनिया में जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी, नहीं जिसे पूछा गया वो तो मारा गया, तो अल्लाह ताला उसको जो है और ज्यादा सख्त सजा देंगे। وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, और जिसने जो है वो ईमान लाया, यानी इनमें से जो भी ईमान ले आया, वह अमिला स्वालिहन, और अमले स्वाले किए, फलाहु जज़ाअन अनिल हुस्ना, तो उसके लिए जो है वो क्या है, अच्छी जजा है। अब आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है क्या बात हमारे सामने रखते हैं कि ये इससे ना हमें ये आयत नंबर 87 से और 88 से जो है वो ज़ुल्करनैन का एक और किरदार का रुख जो है वो सामने आता है। ये पता चलता है कि वो जो बादशाह था वो खुदा तर्स था, वो जो है वो बड़ा ही अदल करने वाला था, है ना। कैसे पता चलता है कि फौरन वो पुकार उठता है कि जो ज्यादती करेगा तो सजा दूंगा, और इसके साथ ही वो खुदा तर्स था, वो ईमान रखने वाला था, है ना। तभी तो उसने कहा कि दुनिया में तो मैं सजा दूंगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उसको जो है और सख्त सजा जो है वो देने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो ये कहता है कि इस कौम का जो अमल होगा ना, उसके मुताबिक मैं इसके साथ जो है वो रवैया इख्तियार करूंगा। तो रवैया और अमल की ताबीर जो है, जैसे यहूदियों ने, यहूदी क्या कहते थे, समीना व असईना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। और यहाँ पर जो है जो बात पता चलती है वो ये है कि कुलना और काला, इसकी बुनियाद पर क्या बात पता चलती है कि वो शख्स खुदा तर्स था, यानी जो भी अच्छी बात अल्लाह ने उसके दिल में डाली और फौरन उसके उसको जो है वो उसने उसको कबूल कर लिया, वो अदल करने वाला था, वो खुदा तर्स था। इसलिए तो उसने कहा कि मैं भी सजा दूंगा और अल्लाह भी जो है इन लोगों को सजा देगा। इससे क्या पता चलता है कि वो आखरत पर ईमान रखने वाला था, है ना, अल्लाह पर आखरत पर ईमान रखने वाला था। और उसको ये भी पता था कि ईमान और अमले सवाले लाजमो मलजूम है। जैसे हमारे यहाँ ये गलत फहमी पाई जाती है कि बाज लोग जो ईमान ले आते हैं, और ईमान वाले जैसे मुसलमानों बहुत से लोग ऐसे हैं कि ईमान के बाद अमल का वो कहते हैं हमारे साथ कोई सरोकार नहीं है, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अमल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ईमान क्या है, हम मानते ही नहीं किसी को भी। तो ईमान के साथ अमले सवाले लाजिम और मलजूम है। मसलन आप देखें कि जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम हो गुजरे हैं। बगदाद कौन से मुल्क का शहर है? इराक का। और बगदाद जो है इसने बहुत से जो है वो इनकलाबात देखे हैं। बहुत बगदाद में जो है वो कुछ तो खून और खून की नदियां बही हैं। बड़े हालात उसने जमाने के देखे हैं, तारीख ने बड़े रुख देखे हैं। कभी उसमें हलाकू और चंगेज खान भी आया, और ये पिछले दिनों भी है ना, वो दिन भी आपको याद होंगे। तो लगता है कि वो मट्टी जो है ना वो खून से तर तर है। इराक की सरजमीन कभी जो है वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह और उनके साथियों के खून से, और कभी जो है यानी कभी अपने मुसलमानों के हाथों, कभी दुश्मन के हाथों, और कभी फिर अब दुश्मन के हाथों। तो बड़ी तारीख है उसकी दर्दनाक। तो लेकिन ऐसी तारीख में और ऐसे हालात में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग भी जो है वो निकले हैं। और वहां पे एक बुजुर्ग थे जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नेक थे और कारोबार करते थे, कपड़े का ताजिर थे, और खुदा तर्स बहुत थे। और बाज लोग होते हैं कि ईमान लाकर फिर अमल भी करते हैं ना। तो वहां पे जो है वो रात का वक्त था, और वो लैंप की रोशनी में बैठे हुए ना पढ़ रहे थे, मताला कर रहे थे और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। और उनकी हवेली, उनका महलनामा है, हवेली जो थी वो डूबी हुई थी अंधेरे में, तो लैंप की रोशनी में बैठे पढ़ रहे थे। लेकिन हवेली का दरवाजा जो था ना, उसके कवाड़ बंद नहीं थे, वो बंद नहीं किया हुआ था। तो रात के वक्त आपको पता है कि चोर चकारी भी आम होती है। तो एक चोर जो था वो चल फिर रहा था, तो दरवाजे पे हाथ लगा तो दरवाजा खुल गया। उसकी तो बाछे खिल गई कि ले भाई, दरवाजा ही खुला हुआ है, अंदर दाखिल हो गया। और इसी तरह और कवाड़, दरवाजे खुलते गए, घर में घूमता रहा। और उसने जो है वो वहां पे देखा तो उसको सामान भी नजर आया, तो थान थे काफी कपड़ों के ना। उसने जल्दी जल्दी थानों को जो है ना एक कपड़े की गठी में चादर लेकर बांधना चाहा। उसने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन वो बांध नहीं पा रहा था। तो ये जो थे, ये इनको कोई आहट महसूस हुई, ये उठे तो देखा कि एक शख्स है और ये सामान इनका जो है वो बांध रहा है। तो उसको जाके कहते हैं, तुम्हें कोई मदद चाहिए भाई, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? तो वो चुकन्ना हो गया। तो पहले तो वो समझा कि ये कोई घर वाला है, और जो है वो फिर वो समझा कि पता नहीं ये कौन आदमी है। तो उसकी तरफ वो देखने लगा, तो तो फिर खुद ही ना जाके रोशनी लेकर आए, लैंप लेकर आए, क्योंकि अंधेरा था तो उसको मुश्किल हो रही थी। तो वो जब गया ना चले गए रोशनी लैंप लेने, तो ये समझा कि ये ना किसी को पुलिस को या किसी को बताने गया, मोहल्ले वाले को इकट्ठा करने गया ना, तो परेशान था वो चोर। लेकिन जब वो लैंप लेकर आया तो इसने कहा कि ये भी कोई दूसरा चोर है जो मेरी मदद करने के लिए आ गया ना, और ये भी इसने भी वही घर देख लिया जो मैंने देखा था। तो कहने लगा कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन ये कि इसमें से मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं। चोर कहने लगा कि ये जो मैं सामान बांध रहा हूँ ये सब घर मैंने इकट्ठा किया है, और इस घर को पहले मैंने देखा है, तुम बाद में आए हो, तो तुम्हें इसमें से जो है ना वो मिलेगा नहीं, हिस्सा कोई नहीं मिलेगा, तुम मेरी मदद कर लो। उसने वो कहते हैं कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं यार, या दोस्त जो भी कहा कि कोई बात नहीं। और जो चोर था ना वो सामान बांध नहीं सकता था, सांस चढ़ा हुआ था जल्दी जल्दी में, तो इन्होंने चादर लेकर जो है उसको बांधना शुरू किया, तो वो ऊपर से ना जैसे ठुड्डे भी मार रहा था कि जल्दी करो, मतलब मालिक को पता ना चल जाए, रात का अंधेरा, जरा जल्दी करो। और ये भी तेजी तेजी से उसको बांधने लगे, और उसने दो गठरियां बनाई, एक भारी थी एक हल्की थी। जो हल्की थी उसने कहा कि ये मेरे कंधों पे रखो, और जो भारी थी कहा कि तुम उठाओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। और जब वो ये काम कर रहे थे, उसने आपने देखा कि इस आदमी का एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है इसका, क्योंकि वो चोर था ना, यानी गोया के चोरी के जुर्म में उसका एक हाथ कट चुका था। तो जब चोर चोरी करे तो पहली दफा कौन सा हाथ काटा जाता है? उल्टा, बायां हाथ काटा जाता है। तो उसका बायां हाथ जो था वो कटा हुआ था, इसलिए वो बांध नहीं सक रहा था। तो उसने बड़ा जो था ना वो गठड़ी बड़ी, तो जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पे रखी, और छोटी खुद ली, और फिर चलने लगे। रास्ता उसने बताया कि इस पे चलो, आप चलने लगे, और कहा कि तुम मेरे आगे आगे मैं तेरे पीछे, क्योंकि वो सामान लेके भाग ही ना जाए चोर, चोर तो भाग भी जाते हैं ना। अब ना उनको सामान उठाने की आदत थी और ना उनको चलने की आदत थी, लेकिन ये पीछे से गालियां भी दे रहा था, नाराज भी हो रहा था, और कहता कि जल्दी चलो। जल्दी जल्दी चलने में एक दफा गठली नीचे भी गिर गई, तो कहने लगा कि लालच इतना किया है, इतना उठा लिया है, और अब चला भी नहीं जाता, यानी इतना तू लालची कि तुझे चला भी नहीं जाता, और उठाया क्यों था इतना। खैर उन्होंने फिर उसको जैसे कर सकते थे वो करके उसको उठाया, और फिर जो थे वो चलने लगे। फिर एक जगह पहुंच के जब उसको लगा चोर को कि हम आबादी से काफी दूर जो है वो आगे हैं, तो अब चोर ने कहा कि चलो अब यहाँ पे बैठते हैं। तो और कहा कि इन्होंने जो है वो कहा सामान उसके पास रखा, तो ये जो है वो जाने लगे ना, तो कहने लगे कि जो है वो तुम्हें मेरी कभी फिर भी खिदमत चाहिए हो, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, कभी खिदमत कोई चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। तो उसने जब ये जाने लगे ना ये कहकर, तो उसने फिर एक गाली दी, कहने लगा अबे कहाँ जा रहा है, ठहर, कुछ अपना हिस्सा तो लेता जा। उसने कहा थोड़ा बहुत इसको भी दे दो। तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहा कि अच्छा मुझे फिर अपना नाम तो बताते जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है जुनेद बगदादी, और ये कहकर जो थे वो वहां से वो चले आए। अब ये तो चले आए, और बाद में जब उसने सोचना शुरू किया तो वो चोर था लेकिन उसको जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पता था। जैसे होता है ना कि उसको इस बात का पता था कि ये बहुत बड़े जो है स्कॉलर हैं, जैसे डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, तो कहते हैं कि एक दफा मेरे घर के दरवाजे पर एक जो वो आया जो है वो मांगने वाला, भीख मांगने वाला, तो मैंने उसको कहा कि तुम जाओ। तो कहने लगा तुम वही हो ना जो टीवी में आते हो, वही मतलब उसको ये पता था कि मैं आलिम हूँ या मैं दर्स देता हूँ, तुम वही हो ना। तो उन्होंने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। तो कहने लगा उसने कोई बड़ा नोट दिया, कहा कि चेंज आप मुझसे ले लें और मुझे वो जो है वो दे दे, मेरे घर टीवी में मैं तुम्हें देखता हूँ। तो जो आम लोग होते हैं ना सोसाइटी में, उनको पता होता है कि कौन कहाँ क्या कैसे है। तो उसने कहा कि अच्छा तो ये मतलब जैसे इंसान के दिल के अंदर एक जो है वो मलामत होने लगती है, अफसोस होने लगता है कि अच्छा तो ये जुनेद बगदादी थे, तो मैंने आज इनके घर में जाके डाका डाल दिया, वो चोरी कर ली, और ये मतलब उस जैसे वो कड़ियां मिलाने लगा। और उसने और जब फिर उसने सोचा कि मैं जाके तहकीक तो करूं कि जो इसने कहा ये चोर जो है मुझे चकमा दे गया ये सच्ची बात है। रोशनी हुई, दिन चढ़ा, अब उसको कोई खौफ नहीं था कि मेरा सामान जो है कुछ मालिक आएगा और ये उठा के ले जाएगा जो मैंने चोरी किया हुआ है, अब उसको कोई डर नहीं था। उसके दिल की हालत बदल चुकी थी, वो मतलब हैरान परेशान था ना इस चोर के किरदार पर। और फिर वो चला और जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का लोगों से पूछता रहा उनका घर कहाँ है, घर कहाँ है, और पता चला कि यहाँ घर है। तो घर के बाहर एक मोची था, تو بیٹھ کر جوتیاں ٹھیک کرتا تھا. اس سے پوچھا کہ یہی ہے جدید بغداد کی حویلی؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو اور اس چور کا نام تھا ابن سبات, ابن سبات, اور بڑا مشہور چور تھا. تو اور ہاتھ بھی ظاہر کٹا ہوا تھا, تو سزا ملی تو سب کو پتا ہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ ابن سبات جا جا تیرے, تو کہاں کہاں جنید بغدادی کا گھر, جا تیرا یہاں کوئی کام نہیں, تو اس کے گھر کا پتا کیوں پوچھتا. اس نے سوچا کہ اس کے گھر آ کے چوری نہ کر لینا. تو اس نے کہا کہ تم اس گھر کا رخ نہ کرنا, بھاگ جاؤ یہاں سے. لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی. وہ ان کے گھر گیا اور دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ, سفید کپڑے اور بہت ہی اچھی شخصیت ان سے بڑے اچھے سے ملی, اور یہ ان کے قدموں میں گر گیا, رونے لگا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں کل ایسا کیا. اور پھر یعنی آپ سوچیں کہ سامان باندھا بھی, گالیاں بھی دی, اٹھوایا بھی, اور پھر کہاں تک ان کو بھگایا بھی. تو اور اس کے باوجود انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. تو کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اپنی چوری سے توبہ کرتا ہوں. وہ میرا, یہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے, سزا پہ میں نے چوری نہیں چھوڑی, یعنی سزا ملی تو میں نے چوری نہیں چھوڑی, لیکن یہ جو آپ کا کردار ہے نا, اس نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل دی. آپ دیکھیں کہ یہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. تو ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نرمی کی بجائے سختی کرتے ہیں, ہم کسی کو بدنام کرتے ہیں, ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے نا کسی کے بارے میں. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کے اندر برائی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ جتنی اس کے اندر اچھائی ہے اس سے زیادہ اس کی برائی ہم بیان کر دیں. تو یہ حساب کتاب, یہ عدل تو اللہ کے پاس ہونا ہے نا, پھر ہمارا, میرا اور آپ کا کیا بنے گا نا. تو یہ زبان جو ہے اس کو, اس میں سوچ کر بولنا اور تول کر بولنا, یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہم اپنے رویے جو ہے نا ان کو اچھا کریں, حسن عمل اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا, فلاح جزا ان الحسنہ, تو اس کے لیے اچھی جزا ہے. اور یہاں پہ الحسنہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے, جنت الفردوس ہے. آپ دیکھیں کہ سورت یونس میں بھی آپ جو ہے یہ پڑھ چکے کہ جو لوگ نیکی کریں گے, جو اچھے عمل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نوازیں گے. اب سورت یونس میں آیت 25 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. کیا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ دار البقاء, دار السلام کی, سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے, وہ زیادہ اور زیادہ ہے. اور وَلَا يَرْحَقُ وُجُوحَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فِيهَا خَالِدُونَ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ الحسنہ, حسن عمل اور اچھے عمل کرنے والے جو ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں نوازے جائیں گے, اور ان کو اللہ خوب خوب دے گا. اور یہ الحسنہ اور زیادتی جو ملے گی تو کیا ہے, بعض کہتے ہیں کہ دیدار اللہ کا, اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ کا دیدار جو ہے وہ کروایا جائے گا. تو یہاں پر بھی کیا ہے, فلاح جزا ان الحسنہ, کہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھی جزا ہے. اور الحسنہ اسم تفضیل ہے, سپرلیٹیو ڈگری, ایک بہت اچھا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. اب آپ سوچیں, میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی, ہے نا, ہے نا, پکڑتے مارتے اور لوگوں کو بتاتے, اور پھر یہی کہتے میری عبادت خراب کر دی ہے. تو ان کی عبادت جو تھی عملی زندگی میں, اس کا رنگ اور روپ یہ تھا کہ اس کو بھی عابد بنا دیا. اور ابن سبات اب بہت بڑے پھر سکالر کے نام سے مشہور ہے, وہ چور جو تھا وہ تاریخ میں بہت بڑا عالم بن گیا, عبادت گزار بن گیا. تو یہ ہے ہماری بات جو سوچنے والی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے سجدے جو ہیں وہ دوسروں کو سجدہ کرنے پر مجبور نہیں کر دیتے, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ دوسروں کو دعائیں مانگنے کا راستہ دکھا نہیں دیتے. ہمارا قرآن پڑھنا اور سمجھنا دوسروں کو قرآن پڑھنے پر آمادہ نہیں کرتا, کیونکہ جب تک ہمارے طرز عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک ہم بدلیں گے نہیں, تو آپ کی یہ کلاس 15 پارے پڑھ لی ہے, آپ 30 بھی پڑھ لیں, آپ کئی سال لگا دیں, لوگوں کو آپ امپریس نہیں کر سکتے, میں امپریس نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمارا کردار نہیں بدلتا. ہم کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں, تو یہ مصروفیت اگر آخرت میں میرے اور آپ کے کام نہ آئے تو پھر یہ فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو وہ بادشاہ جس کو اللہ نے اتنا اقتدار دیا تھا, اتنی فتوحات, زمین اور دنیا اس کے قدموں کے نیچے تھی, لیکن وہ اللہ کو اور آخرت کو بھولا نہیں تھا, وہ ایمان اور عمل صالح کو بھولا نہیں تھا. کیسے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, میں ان کے جو اچھا کریں گے میں بھی ان کے ساتھ اچھا کروں گا, اور جو برا کریں گے تو ان کو سزا تو دی جا سکتی ہے, ہم بھی سزا دیں گے, اللہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے گا. اور ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ تو اچھی جزا ہے. اور پھر کیا فرمایا, فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. ہم اس کو نرم احکام دیں گے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو نرم احکام دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے, ہم اس کے ساتھ نرم پالیسی اختیار کریں گے. کیوں؟ اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا, وَإِمَّا تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, کہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا. حسنہ سے بعض لوگوں نے نرمی لی ہے نا, تو یہاں انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں گے, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کریں گے. اب یہاں سے یہ ان کا ایک سفر تھا, پہلا سفر. اب یہاں سے آیت 89 سے ان کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے, ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی, پھر اس نے ایک دوسرے راستے کا جو ہے اس کے پیچھے لگا, اس کا اتباع کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, یہاں تک کہ وہ جو ہے پہنچا مطلع الشمس, کہ ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا, اور سورج طلوع ہونے والی جگہ پر اس نے کیا دیکھا کہ وجدہا, اس کے پاس اس نے دیکھا, تتلو کہ سورج طلوع ہوتا ہے, اللہ قومی نے ایک ایسی قوم پر, کہ یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا. ایک آپ دیکھیں کہ ایک طرف غروب آفتاب ہے اور ایک طرف طلوع آفتاب ہے, یعنی اینڈ ہے دوسرا, دنیا کا دوسرا سرا, وہاں تک وہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے. وجدہا تتلو علی قوم, تو اس نے سورج کو پایا ایک قوم پر, کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایک قوم پر, لم نجعل لهم من دونها سترا, جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا جو ہے وہ کوئی سامان نہیں ہے. لم نجعل لهم, ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے, من دونها اس سے پرے ہے نا, اس سے ہٹ کر کوئی سامان دھوپ سے بچنے کا ہم نے نہیں کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ممالک فتح کرتا کرتا وہ مشرق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی, اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے بنانا بھی نہیں جانتی تھی. اب آپ سوچیں تو صحیح اس بات پر کہ اب یہ دوسرا اینڈ ہے دنیا کا, اور مورخین لکھتے ہیں کہ مکران, قندھار, بلخ کے وحشی اور صحرا میں رہنے والے جو قبائل ہیں ان کی یہ سرکشی ہے کہ وہ لوگ جو تھے سرکش تھے اور ظلم و ستم کرتے تھے, تو اس لیے یہ فتوحات کرتا ہوا ذوالقرنین وہاں تک پہنچا, اور جب سارے علاقے اس نے فتح کر لیے تو اس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ سورج اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. کوئی بھی جیسے ہوتا ہے نا, جیسے آپ گھر بناتے ہیں کس لیے, طوفان, آندیاں, بارش, ہوائیں, دھوپ, سورج کی گرمی, اس سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکیں. تو یہ بہت ہی وحشی اور غیر متمدن ہونے کی تصویر ہے. قبائلی لوگ تھے اور بالکل ناشنا, اپنی وحشت کے بالکل ابتدائی دور میں, اور جیسے ہوتا ہے نا خانہ بدوش قسم کے لوگ, اور خانہ بدوشی کی وہ زندگی جو تھے وہ گزارتے تھے. اب آپ دیکھیے اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذوالقرنین جو ہے وہ اس کا امتحان لیا ہے, اور امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل ہی غیر ترقی یافتہ قوم کے اوپر ان کو جو ہے وہ اتار دیا ہے, ایک غیر ترقی یافتہ قوم پر ان کو جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. اور بعض مفسرین تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے لباس سے بھی آزاد تھے, جیسے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کے پاس جیسے لباس بھی نہیں بنا سکتے, جب گھر نہیں بنا سکتے تو لباس کہاں سے بنائیں گے نا, گویا کہ کوئی پردہ نہیں تھا, ننگے جسم تھے ان کے اور سورج ان پر جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا. اور سترہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, پردہ ہے نا. تو یہ ہے اللہ تعالی کی ذات کی بے نیازی کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا, اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی قوم خود نہیں کرتی تو اللہ بھی نہیں کرتے, جو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل اور ذرائع جو ہیں ان کو عام کر دیتے ہیں, ان کو ان کے لیے فراہم کر دیتے ہیں اور ان کے لیے اس میں جو ہے وہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی مراد کیا ہے کہ یہ بس ایسے ہی غاروں میں جنگلوں میں درختوں کے نیچے رہتے تھے, سورج کی تپش اور بارش کے یہ لوگ جو تھے وہ عادی تھے. کذالک یہ حال تھا ان کا, اسی طرح یہ زندگی جو تھے وہ بسر کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے, کچھ بھی آگاہی ان کو جو تھی وہ حاصل نہیں تھی. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. وَقَدْ أَحَطْنَا, ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے, ہمیں خوب پتا ہے, بما لدیہ خبرہ, کہ ذوالقرنین کے پاس جو ہے وہ کیا ہے, یعنی اس کے پاس کی کل خبریں جو تھیں وہ ہمارے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ کون تھے ذوالقرنین, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں تو خوب پتا ہے کہ ایک طرف وہ مغرب کی انتہا کو گئے, ایک حد کو گئے, پھر وہ مشرق کی ایک انتہا پر پہنچے. اس کی صلاحیتیں, اس کے اسباب, ذرائع, وسائل, اختیارات, سب باتوں کا ہمیں جو ہے وہ پتہ ہے. اب یہاں سے آگے اس کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے. ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک اور مہم کا جو ہے وہ مہم کا ارادہ کیا, یا ایک اور راستے کے پیچھے لگا. اب آپ دیکھیں گے تیسرا سفر جو ہے اس کا شروع ہو رہا ہے, تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ اب اس کا رخ جو ہے کسی اور طرف کو ہو گیا, ہے نا, کسی اور طرف کو ہو گیا. حتی اذا بلغا, یہاں تک کہ وہ پہنچا, بین السدینی, دو پہاڑوں کے درمیان, ہے نا, سد رکاوٹ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اب جو ہے جب انہوں نے تیسرا سفر شروع کیا تو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہاں تک کہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان, ہے نا, دو دیواروں کے. تو اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل تھے اور ان کے درمیان کھائی تھی. تو ایسے جیسے کہ وہ دو پہاڑ جو تھے وہ سدین, دیواروں کی طرح تھے, مضبوط پہاڑ, سد, روک, آڑ, یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا, دو دیواروں, مضبوط دیواروں کے درمیان پہنچا, پہاڑ جو مضبوط دیواروں کی طرح کھڑے تھے. وجد من دونہما, پایا ان دونوں کے درمیان, قومن, ایک قوم کو, لا یکادون یفقہون قولا, ایک ایسی قوم ملی ان کو جو لا یکادون, قریب نہیں تھا کہ وہ سمجھتے بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی, یعنی وہ اس کے قریب ہی نہیں تھے کہ بات سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب ہی نہیں تھی, یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان وہ سمجھتی ہی نہیں تھی. اور ذوالقرنین کی زبان اور ان کے ساتھیوں کی زبان اس کے لیے بالکل اجنبی تھی, سخت وحشی ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی علم, کوئی زبان اور کسی دوسری چیز سے وہ لوگ جو تھے وہ واقف ہی نہیں تھے. قالوا یا ذوالقرنین, اب وہ بولے اے ذوالقرنین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ زبان جانتے ہی نہیں تھے تو اب وہ بولے کیسے, تو بولے اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم تجھے کچھ دے، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم تمہیں کچھ ٹیکس دے، کیا ہم تمہیں کچھ محصول دیں، کچھ پیسے ویسے، اعلیٰ اس بات پر انت جلا بیننا بینہم سدا، کہ تو ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. سد کیا معنی ہے اس کے؟ مضبوط دیوار، رکاوٹ، آڑ، روک جو ہے تو کھڑی کر دے. تو ان کے اور اس شرط پر ہم تجھے کچھ دیں گے اگر تو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دے. اب یہاں پر جو ہے یہ بات تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات کہی کہ انا مکنا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اس میں اس کا جواب ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو خصوصی اسباب اور وسائل مہیا کیے تھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مختلف زبانوں کا علم بھی آتا ہو اور یوں جو بھی وہ بول رہے تھے تو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اشارے کنائے سے جو ہے وہ اپنی بات کو رکھا ہو اور انہوں نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیا، انہوں نے اپنی تکلیف اور پریشانی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہو اشارے کنائے سے، اور وہ اشارے کنائے کو ہی سمجھ کر جو ہے نا انہوں نے ان کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا. تو یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو بہت زیادہ نوازا تھا تو اس لیے وہ ان کی بات جو ہے وہ سمجھ گئے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اب کیا سامنے رکھتے ہیں بات، یہ قوم کے لوگ جو بات کرنا نہیں جانتے، یہ ان کی حالت کا بیان ہے نا کہ وہ کرنا نہیں جانتے، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کہا ذوالقرنین نے سمجھ لیا. آپ آگے دیکھیں گے جیسے بچہ باتیں نہیں کرتا، پیدا ہوتا ہے بچہ، کبھی آپ سوچیں بچہ باتیں نہیں کرتا پر کہتے ہیں کہ گنگے کی رمزے گنگے کی ماں جانے، بچہ نہیں بولتا لیکن ماں سب سمجھ جاتی ہے کہ بچہ کیا جاتا ہے، یہ رو رہا ہے، اب رو رہا ہے وہ صرف، پر ماں کو پتا چل گیا نہیں اب یہ سونا چاہتا ہے، نہیں اب یہ کھانا کھائے گا، کہیں اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، ہے نا، اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہے. تو بہرحال ذوالقرنین جو تھے وہ بات کو سمجھ گئے اور قوم نے دو باتیں رکھی تو یاجوج و ماجوج، اس قوم کا ذکر کیا اور قوم کا تعارف کیا کروایا، مفسدون فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ زمین میں فساد پیدا کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو فساد ہے، فساد کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں، یہ حصی طور پر بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، مادی لحاظ سے بھی کہ کوئی جا کے قتل و غارت کہیں کر دے، توڑ پھوڑ کر دے، گھروں کو ڈھا دے، ہر چیز گراتا چلا جائے، ہے نا، گولیاں چلاتا گیا، مارتا گیا، فصلوں کو تباہ کرتا گیا، تو یہ کیسا فساد ہے، حصی ہے جو نظر آتا ہے، مادی طور پر نظر آتا ہے. اور دوسرا فساد کون سا ہوتا ہے، ذہنی طور پر ہوتا ہے، مطلب جو کہ آپ ویسے مادی ہے جو کہ نظر آتا ہے، اور ایک یہ کہ نظر نہیں آتا آپ محسوس کرتے ہیں، مثلا کوئی کسی کے پاس لٹریچر آئی، بلکہ یہ حصی نہیں ہے، جو قتل و غارت والا یہ مادی ہے یہ نظر آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حصی ہے جو محسوس کیا جاتا ہے، مثلا غلط لٹریچر کوئی پھیلا دے، ہے نا، اور اسی طرح موویز ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، یا لٹریچر جو ہے ایسا پھیلایا جائے کہ جس سے ذہنوں کا بگاڑ کیا جائے، تو دونوں طرح کا فساد ہوتا ہے. تو یہ یعنی وہ بہت ہی زیادہ جو تھے وہ فسادی لوگ تھے اور وہ فساد کرنے والے تھے. تو یہ ان کا تیسرا سفر تھا. تو کہتے ہیں ایک تھا مشرق کی طرف، ایک تھا مغرب کی طرف، یہ تھا شمال کی جانب. اور یہاں پر جب یہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ مسلم مورخین کے مطابق یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کہتے ہیں انتہائی شمال مشرقی علاقے کی وحشی قومیں ہیں جو انہی دروں کے راستوں سے یورپ اور ایشیا کی مہذب قوموں پر حملہ کرتی رہی ہیں. مورخین انہیں بعض لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یاسف کی اولاد قرار دیتے ہیں. اور اب ان لوگوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا کہ ایک فاتح ہے اور اتنا حسن سلوک کرنے والا, کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا فتح کر کے, یہ تنگ نہیں کرتے تھے, بہت ہی حسن سلوک کرنے والے, اللہ نے ان کو بہت ہی, اللہ نے اپنا خوف اور آخرت کا خوف دیا ہوا تھا, تو کہتے ہیں کہ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ بے زبان قوم جس کو زبان نہیں آتی تھی ان سے درخواست کی, ان سے التجا کی کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے بچائیں کہ یہ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں, اور ممکن ہو تو یہ دو گھاٹیاں جو ہیں نا ان کے درمیان جو درے ہیں انہیں پاٹ کر دیں, ان کو بند کر دیں, کیونکہ وہ آتے ہیں ان راستوں سے, یعنی پہاڑوں کے پرے وہ قوم رہتی تھی اور لیکن ان راستوں سے نکل کر آتی تھی وقتاً فقتاً اور تباہی کرتی تھی, لوٹتی تھی, فساد پیدا کرتی تھی, قتل و غارت جو جیسے جیسے وہ فساد کر سکتی تھی, اور پھر وہ واپس چلی جاتی تھی. تو اس لیے انہوں نے یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو ہے ان سے جو ہے وہ درخواست کی, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں, اگر ہماری آپ یہ مدد کر دیں تو اس درے کو پاٹ کرنے میں, ان دروں کو بند کرنے میں جو مضبوط دیوار بنائی جائے گی یا اس راستے کو جو بند کیا جائے گا, تو جو اس کی لاگت ہے, جو اس کا خرچہ ہے, تو خرجن ہم وہ تجھے دینے کو تیار ہیں, اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے خرجن خراج سے ہے کہ آپ ٹیکس لگا دیں ہم پر, محصول ہم پر کچھ لگا دیں اور ہم اس کو جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ دیوار بن جائے اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج تھے کون, اور اس سلسلے میں یاجوج ماجوج کون تھے, اس سلسلے میں ہمیں احادیث بھی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ کیا. حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ آپ نے صبح کے وقت دجال کا تذکرہ کیا, اور تذکرہ کرتے وقت بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیر اور ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا, مثلا کہ وہ کانا ہے, اور یہ بھی پتا چل رہا تھا کہ بہت ہی سخت فتنہ ہے اور عظیم فتنہ ہے, مثلا جنت اور دوزخ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی دجال کے, ہے نا, اور بھی بہت سی باتیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا خوف طاری ہوا گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے, قریب ہی موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے قریب ہی موجود ہے؟ آپ سوچیں تو صحیح, صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی جو علامتیں بتاتے تھے, جنت جہنم کا جب ذکر کرتے تھے, تو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں, بس ہمارے اوپر وہ آن پہنچی. ایسے تو نہیں ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی, ایسے ہی تو نہیں ان کے عمل بدل گئے, ایسے ہی تو نہیں ان کے جو رونگٹے ہر وقت کھڑے رہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم منافق ہو گئے, ہے نا, حنزلہ تو منافق ہو گیا, اور ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی جن کے ایمان پر, جن کا ایمان دنیا کے مجموعی ایمان پر بھاری ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں, مجھے بھی ایسے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. تو میری پیاری بہنوں, آپ کو اور مجھے, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ کہ مجھے تو اس سے ہی, میں کتنی دیر یہ بات بیٹھ کر سوچتی رہی کہ وہ سوچنے لگے کہ دجال کھجوروں کے جھنڈ میں, اور اتنے زمانے گزر گئے اور آج بھی ہم جو قرب قیامت کی علامتیں ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی ہمارے سر پر آ کھڑی ہیں, کوئی خوف نہیں ہوتا ہمارے اوپر نا جیسے ان پر تھا. اچھا بہرحال اب کیا ہوا کہ اب صبح کو اگر حدیث بیان کی ہے تو شام کو کہتے ہیں صحابہ کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا. ہم نے کہا کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا, بعض ایسی بتائیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی, اس کا فتنہ تو بڑا عظیم ہے, اور ہمیں ایسے محسوس ہونے لگا گویا کہ وہ دو کھجوروں کے, کہ وہ جو کھجورے ہیں دو نہیں بلکہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بہ نسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں. یعنی دجال کا فتنہ جتنا تم نے عظیم سمجھ لیا ہے اس کا نہیں, بلکہ کیا ہے, اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا, تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں, اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ مزید دجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ سخت جو ہے وہ گھنگریالے بالوں والا, اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابری ہوئی ہے, دوسری آنکھ سے کانا ہے, اور بھی اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو عبد العزہ بن قطن ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلے کا ایک بڑا بدشکل آدمی تھا. اور تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورت کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے, اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا, اور اے اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنا. تو اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنی مدت رہے گا؟ آپ نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا, لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی. اب آپ سوچیں تو صحیح, وہ بات کر رہے ہیں دجال کی, اور یہ سورت کہف کی, کیونکہ اب ہم آخری آیتوں پہ آ گئے ہیں. شروع میں بھی تھا, میں نے آپ کو آیتیں حدیث سنائی تھی کہ سورت کہف کی ابتدائی آیتیں, آخری آیتیں جو ہیں جو پڑھے گا حفظ کر لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اب آپ دجال کا فتنہ بھی سمجھتے جائیں, ایک یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے قرب قیامت کی علامتوں میں, ایک دجال کا فتنہ بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دجال کے فتنے, وہ سال کا ذکر ہے, وہ کہیں گم نہیں ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں نمازیں کتنی پڑھنی ہیں, ہے نا, ہمیں نمازیں کتنی پڑھنی ہیں, آپ اس پہ سوچتی جائیے. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا, کتنی سرعت کے ساتھ؟ فرمایا اس بادل کے معنی تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہو. جیسے بادل کے جو ہیں جیسی ہوائیں چلتی ہیں بادل کو اڑا کر لے جاتی ہیں نا, تو اس بادل کی مانند وہ چلے گا جیسے جس کے پیچھے اس کے مطابق ہوا لگی ہوئی ہو. پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا تو ان کو باطل عقائد کی دعوت دے گا, وہ اس پر ایمان لائیں گے تو بادلوں کو حکم دے گا تو برسنے لگیں گے, بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے, اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز اور شاداب ہو جائے گی, اور ان کے مویشی اس میں چریں گے, اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بنسبت بہت اونچے ہوں گے, اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے, اور ان کی کوکھیں پر ہوں گی. پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی کفر کی گمراہی کی دعوت دے گا, لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے, اور وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا, تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی جنہوں نے جو اس پہ ایمان لائے تو بادل بھی اس کے ساتھ ہے, زمین بھی, سبزہ بھی, سب کچھ اس کے ساتھ ہے, اور جو ایمان نہیں لائے اب کیا ہے کہ وہ مسلمان قحط سالی میں مبتلا ہو گئے, اور ان کے پاس کچھ مال نہیں رہے گا, اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا, تو وہ اس کو خطاب کر کے کہے گا اپنے خزانوں کو باہر لے آ, چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے, ہو لیں گے, جیسے کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں. پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کی جوانی پورے زوروں پر ہوگی, شباب زوروں پر, اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا, اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. پھر وہ اس کو بلائے گا اور وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس فیل پر ہستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے, چنانچہ وہ 2 رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول کریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب اپنا سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرے جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو, اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے مختلف قطرے جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے. جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا, اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا پکڑیں گے، اور یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے مشہور ہے، باب اللد پر. وہاں اس کو قتل کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت کے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجے کی خوشخبری، اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں. عام مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے. وہ تیزی، وہ سرعت سیر کے سبب، کیا مطلب ہے؟ تیزی سے چلنا، تیزی سے چلنے کی وجہ سے ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے. ہر اونچی جگہ سے ایسے لگے گا کہ سلپ ہو ہو کر آ رہے ہیں. ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں پر پناہ لیں گے. کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں گے اور ان پر ایک وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجی جائے گی، بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ، اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت بدبو پھیلی ہوئی ہے. اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور بہت بھاری برکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی. ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کے مانند صاف ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے، اب نئے سرے سے اپنی برکات کو ظاہر کر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہوگا. یہ غیر معمولی برکتیں، امن و امان کا جو زمانہ ہے، 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی سب شریر اور کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت جو ہے وہ آئے گی. اچھا، اب یعنی اس حدیث سے آپ کو، جو لمبی حدیث میں نے آپ کو سنائی، تو اس سے قیامت کے فتنے، ایک فتنہ جو سب سے بڑا پتا چلا وہ کس کا ہے؟ دجال کا. یعنی تفصیلی جو آپ نے سمجھا وہ کس کا ہے؟ دجال کا. اور دوسرا جو بڑا فتنہ ہے وہ کس کا ہے؟ یاجوج اور ماجوج کا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج، ان کا نکلنا ہے، اور پھر مختلف باتیں آپ نے دیکھی. اس پوری حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کا کردار بڑا خوبصورت ہے نا، کہ وہ دجال سے ڈر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاجوج ماجوج کا تعارف بھی کروایا، اور یاجوج ماجوج جو ہے اس حصے میں، یعنی یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل جو ہے یہ ہمیں حضرت عبد الرحمن بن یزید کی حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور جو تفصیل ہے وہ کیا پتہ چلتی ہے؟ وہ یہ کہ بحیرہ تبریہ سے جب یہ گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے. پیچھے آپ نے حدیث میں دیکھا نا، سنا آپ نے کہ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے، تو اب یہاں پر ہے کہ وہاں سے جب گزر لیں گے تو بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جبل خمر اس پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا ہے، لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ اور چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے۔ تو کیونکہ ان کو خون لگ جائے گا تو وہ احمد کیا سمجھیں گے کہ لو بھی آسمان والوں کا بھی ہم نے خاتمہ کر دیا۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سرکش قوم ہے۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی جو ذریت ہے ذریت میں سے جہنمی لوگ اٹھائیے۔ وہ عرض کریں گے اے رب وہ کون ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے 999، ہر ہزار میں سے 1000 میں سے 999 جو ہیں جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہیں۔ صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے اور پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، کیونکہ یہ 999 جہنمی تو تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 کی نسبت سے ہوں گے۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں، یاجوج ماجوج میں سے جو ہے وہ 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غم نہ کرو، کیونکہ یہ 999 جہنمی تو تم میں سے ایک، یعنی صحابہ جو ہیں اگر ہزار ہے تو 99 ان میں سے جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے، لیکن یاجوج ماجوج جو ہے ان کی نسبت کیا ہے کہ 99 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے مستدرک حاکم کی، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں باقی ساری دنیا کے جو ہیں وہ انسان ہیں۔ اس سے پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بے حد زیادہ ہے نا؟ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بے حد زیادہ ہے۔ بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا، یعنی اس یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہر طرف پھیل جائیں گے، پانی پی جائیں گے، کھانا کھا جائیں گے، ہر طرف یعنی ان کا ظلم و ستم جو ہے وہ پھیل جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے حج اور عمرہ جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک اور بہت اہم حدیث جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت بخاری اور مسلم میں حضرت زینب بن جہش ام المومنین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیدار ہوئے، نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ اپنی زبان آپ کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، آج کے دن یاجوج ماجوج کی روم یعنی صد میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے، اور آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر حلقہ بنایا، یعنی آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی جو ردم ہے نا، ردما ہے نا، ردم، ہاں ردم جو ہے اس میں جو ہے وہ سوراخ ہو گیا ہے، یعنی ردم یعنی صد میں سوراخ ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر کہا اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ایسے حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے ہیں جب شر کی کثرت ہو جائے۔ کیوں کہا یہ شر کی کثرت ہو جائے؟ کہ یاجوج ماجوج تو بہت کثیر تعداد میں ہے نا، یعنی میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی نا کہ انسانی آبادی میں یاجوج ماجوج جو ہے اس کے 9 حصے ہیں اور ایک حصہ باقی ساری دنیا کا ہے۔ اچھا پھر پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے, آپ یہ بھی سنتے چلیے کہ مسند احمد ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز سدے ذوالقرنین کو کھوتے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ذوالقرنین کی دیوار کو کھوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس آہنی اس لوہے کی دیوار کے آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف روشنی نظر آتی ہے. تو وہ اتنی بڑا بند باندھا ہوا ہے کہ وہ اپنی طرف ہی ہیں اور جو ہے وہ کھوتے کھوتے اب روشنی نظر آنے لگتی ہے کہ دوسری طرف کی جس طرف دوسری دنیا آباد ہے روشنی نظر آنے لگی, مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط درست کر دیتے ہیں اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے میں کرتے ہیں. یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کی درستی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ کریں گے تو اس روز جب یہ محنت کر کے آخری حد تک دیوار کو کھودیں گے اس دن یوں کہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے, یعنی انشاءاللہ اس دن وہ کہیں گے. اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اللہ کا نام لیں گے تو ان کو توفیق ہو جائے گی, تو اگلے روز دیوار کا باقی حصہ اپنی حالت پر ملے گا, خدا وا ملے گا اور وہ باقی کو توڑ کر جو ہے وہ پار کر لیں گے. تو بہرحال یہ ساری بات سنانے کا حدیث کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے ہمیں قرآن کی سورت کہف کی آیت 94 سے بھی پتا چلتا ہے, اور اس زمانے میں اس زمانے کی قوم جو ہے وہ یعنی چونکہ وہ متمدن قوم نہیں تھی, تہذیب یافتہ قوم نہیں تھی, اور اس کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ حملہ کرنے والے غارت گروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے, تو ان کو خدا طرز دیکھ کر ان سے درخواست کی اور پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور کیا کہا, قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ. کیا کہا؟ کہ ما مکنی فیہ, کہ میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے ما مکنی فیہ, جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے خیرن وہ زیادہ ہے بہت ہے, فاعینونی پس تم میری مدد کرو, پس تم میری استعانت کرو, بقوت قوت کے ساتھ, اجعل بینکم وبینہم ردما, میں تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے مضبوط دیوار بنا دوں گا. ردما کیا ہے؟ مضبوط دیوار جو ہے بنا دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ قوم کہہ رہی ہے کہ اے ذوالقرنین ہم بڑی مشکل میں ہیں, ہم بڑی پریشانی میں ہیں, یاجوج ماجوج ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں, تو ہم تجھے پیسے دینے کو تیار ہے, تو ہماری مدد کر دے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کا کردار پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا ترس تھے, یہ عادل تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, اور یہ نہیں کہتے کہ مجھے جو ہے وہ چاہیے پیسے, ہے نا, کیا کہتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے, بس تم یہ کرو کہ قوت کے ذریعے میری مدد کرو, یعنی مجھے اللہ نے بڑے اسباب دے رکھے ہیں, ما مکنی فیہ ربی, کہ میرے اللہ کی عطا مجھ پر بہت ہے, میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہت ہے, ما مکنی فیہ, کہ جو کچھ بھی اختیار دولت وسائل جو میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں, ربی میرے رب نے, خیرن وہی بہتر ہیں, فعینونی بقوتن, بس تم قوت سے میری مدد کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ قوت سے مفسرین کیا کہتے ہیں کہ قوت سے مراد کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ یعنی مجھے مین پاور چاہیے. قوت سے مراد بعض مفسرین نے اس کا کیا ترجمہ کیا کہ مجھے افراد چاہیے, رجال کار, ایسے لوگ مجھے چاہیے جو میری مدد کرے, یعنی مین پاور. اور آپ دیکھیں کہ آدمی چاہیے جو میرے ساتھ مل کر تم یہ جو درے ہیں ان کو پاٹ کر سکیں, کام کرنے والے لوگ ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تعمیراتی سامان بھی ہے, کہ قوت سے میری مدد کرو यानी वो जो दीवार है उसको बनाने का सामान भी, यानी जो भी तुम कर सकते हो मेरे साथ जो है वो इसमें तुम मेरी जो है वो मदद करो। तो उन्होंने ये बात कही, लेकिन ज्यादा मुफस्सरीन जो हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे मैन पावर चाहिए। जहां तक माल का ताल्लुक है ना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना कि माल चाहिए तुझे, कुछ पैसे देंगे तू हमारा ये काम कर दे, तो उन्होंने कहा पैसे तो नहीं चाहिए, मैन पावर चाहिए या फिर ये है कि ऐसा सामान जो तुम्हारे मकसद को पूरा कर सके। तो दोनों ही मानी मुराद है, मैन पावर और ऐसा सामान जिससे वो रद्म जो दीवार बन सके। फिर आप देखें कि यहां से पता चलता है कि ज़ुल्क़रनैन बहुत फैयाज थे, उनके अंदर खिदमत खल का बहुत ज्यादा जज्बा जो था वो पाया जाता था। और आमतौर पे जो फाते होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो जब किसी बस्ती को फतह कर लेते हैं और उनको ये पता होता है कि इस बस्ती को कुछ आता भी नहीं, समझ भी नहीं है, तो वो लूट मार करते हैं, उनका खजाना दौलत सब चीजें जो है वो ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं जो है वो मैं बस, तुम मुझे लेबर दे दो तो मैं याजूज माजूज से बचने के लिए तुम्हारे लिए दीवार जो है वो बना देता हूँ। क्या कहा, अज अल बेना कुम व बेना हम रदमा। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो है वो इंसान को जो है वो दूसरों की मदद करनी चाहिए और बगैर पैसों के भी मदद करनी चाहिए, है ना। जितनी अगर जरूरत है तो लिया जा सकता है, और अगर जरूरत नहीं है तो उसके बगैर भी खिदमत खल का जज्बा जो है वो होना चाहिए। ये नहीं हो कि जिसकी खिदमत कर रहे हैं वो दे भी नहीं सकते, वो परेशान हाल हैं लेकिन उनका खून चूस कर भी फिर कह रहे हैं कि हम जो है वो खिदमत जो है वो करेंगे। तो इनका किरदार जो है वो बड़ा ही खिदमत खल्क वाला भी है और फयाजी का है।